بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28 مارچ 2008 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تقوی کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اس لیے جمعے کو میں حاضر نہیں ہو سکا تھا کراچی کے ایک سفر کی وجہ سے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مضمون ہمارے ان اجتماعات کے جمعہ میں زیر گفتگو تھا، اس کی بنیاد تو یہ تھی کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خوفناک صورتحال سے بچایا ہے. حالیہ الیکشن کے بعد کے جو حالات واقعات ہیں ان میں ایک بڑی امید کی کرن نظر آتی ہے، اور اس سے پہلے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہر دروازہ بند ہے اور پاکستان کی قسمت کے فیصلے، جیسے کہ ایک موقع پہ کہا تھا امریکہ کے ایک اہم ترجمان نے کہ بھارت کے مشورے سے ہم پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں، تو شاید اب یہ ملک جو ہے وہ پورے طور پر انہی کے رحم و کرم پر ہوگا، بہت حد تک تو ہے ہی، اور شاید مہلت عمل ہمارے لیے ختم ہو گئی، کچھ یہ احساس تھا. اسی لیے ان انتخابات سے بھی لوگ مایوس تھے. ابھی 2 دن پہلے پنجاب بار کونسل کے ایک اجلاس میں شرکت کا موقع ملا، وہاں پر جسٹس وجیہ الدین صاحب کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی گئی تھی، اور وکلاء نے کچھ علماء کو بھی بلایا تھا تاکہ وکلاء کی اس تحریک کے ساتھ علماء کا ایک ربط جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. تو وہاں جو نعرے لکھے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے کسی تھے، اور ان کے بارے میں صاف لکھا ہوا تھا الیکشن نامنظور، الیکشن نامنظور، غیر منصفانہ الیکشن نامنظور. اب گویا کہ ہر طرف یہ دیواروں پر بینر لگے ہوئے تھے. تو اس پر کسی نے تبصرہ کیا کہ اب جو الیکشن ہو گئے وہ تو منظور ہو چکے، لیکن اس سے پہلے کی صورتحال یہی تھی کہ ان الیکشن کے بارے میں کوئی خیر کی توقع نہیں. دھاندلی ہوگی، اس کے نتیجے میں تحریک چلے گی، اور وہ سلوگن ابھی تک لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہے، اور اس کی تاریخ سے ہمیں پھر تو ایک روشنی کی کچھ کرن نظر آنے لگی ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. تو یہ مہلت ہے اصل میں اللہ کی جانب سے، اس سے فائدہ ہم کیسے اٹھائیں؟ اصل موضوع یہ، اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں سب سے پہلے اس کی تشخیص کرنی ہوگی کہ ہمارے حالات خراب کیوں ہیں. مختلف لوگوں کی تشخیص الگ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس منبر سے بار بار بیان دیا، وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اس دنیا میں اللہ کا وفادار بن کر رہے، اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرے، تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور رحمت مسلمانوں کے ساتھ. اور وہ اللہ کا ایک وعدہ پختہ ہے, وان تم لاڈن کن تم مومن, اور یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا, باہا ہماری تاریخ گواہ ہے. لیکن جب ہم اللہ کے اور اللہ کے دین سے بے وفائی اختیار کریں تو پھر عزم قرآن اللہ کی ایک سنت ہے, وہ امت وہ قوم جو اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہو, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا کی, جو اللہ کے آخری نبی کی مان نام دیوا ہے اور اس سے پہلے بھی جو سابقہ امت تھی, جب اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کریں اور اللہ کو مس ریپرزینٹ کریں اس دنیا کے, لیکن نمائندے ہیں نا ہم اللہ کی زمین پر, اس کی توحید کے عالم بردار ہیں, باقی سب کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے, سب گمراہ. دنیا کی اکثر اقوام تو مشرک ہیں, وہ اللہ کی باغی ہیں. ہم اس راستے پر ہیں جو ہمارے رب ہمارے خالق سب کا خالق وہی ہے, اس نے جو راستہ تجویز کیا اس پر ہم ہیں جو چل رہے ہیں مسلمان. تو جب مسلمان قوم اللہ کو مس ریپرزینٹ کرے تو دنیا میں ذلت اور مسکنت کا عذاب اس پر اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے, اور اس کے مظاہر ہیں جو ہم 7 سال سے گزر رہے ہیں. علاج کیا ہوگا؟ علاج یہ ہوگا, سیدھی سی بات ہے کہ جب تشخیص وہ ہے تو علاج بالکل واضح, جس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے ہم اس جرم سے تائب ہو جائیں, باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کو اور روش کو ٹھیک کر لیں, اپنے قبلہ درست کر لیں اللہ کی طرف, اور آئندہ سے طے کریں کہ اللہ اس کے رسول اور دین کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں. یہ ہے اگر واقعی اس مونے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا راستہ جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے, لہٰذا اس کے تقاضوں میں سب سے پہلے توبہ, سچی توبہ, توبہ تم رسول, ساتھ کا تفصیلات کوتاہیوں پر استغفار, پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں متوجہ ہونا ہے, پروردگار ہم سے خطا ہوتی رہی تو معاف فرمانے والا ہے ہمیں بخشتے, آئندہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اب وہ بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, تقویٰ کی زندگی گزارو, ہر فرد اللہ کی بندگی اختیار کرے, غلام تو غلام کا کام ہوتا ہے, ہر معاملے میں اپنے آقا کے حکم کی تابے داری کرنا, اپنے آقا کو راضی رکھنا. اچھا غلام وہ ہے جو آقا کے صرف اشاروں کو ہی سمجھتا ہو, اسے معلوم ہو کہ آقا کی رضا کس میں ہے اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. درمیانے درجے کا غلام وہ ہے کہ جو حکم جو دیا جائے اس کو مان لے, اور جہاں اس کو تھوڑی سی بھی رخصت ملے وہاں وہ سستی دکھا دے, لیکن جو حکم ہے اگر آقا کا حکم نہیں ماننا تو پھر وہ غلام کیسا ہے؟ وہ تو جائے گا بازار میں اسے بیچ دے گا کسی کام کرنے. تو ہر شخص اللہ کی غلامی اختیار کرے کہ وہ ہمارا آقائے حقیقی ہے, مولائے حقیقی ہے, وہ مالک وہ خالق, یہ زندگی اسی کی عطا ہے, ہمیں شرف انسانیت اس نے بخشا, اشرف المخلوقات اس نے بنایا, اس کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے, لہذا اس کے بندے بن کر رہے. اسی کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے واقعی اللہ واقعی رسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ہر معاملے میں, زندگی کے ہر گوشے میں, ان کن تم مومنین, اگر واقعتا مومن ہو تو پھر تو اطاعت سے مفر نہیں ہے, کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں تمہارے پاس, اور اگر چوائس کوئی اور اختیار کرتے ہو کہ نہیں ایمان تو اللہ پر ہے, رسول پر ہے, آخرت پر ہے, لیکن چلیں گے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق, جو جی میں آئے گی وہ کریں گے, جس میں فائدہ نظر آئے گا وہ کریں گے, جس میں دنیا کا کوئی منفعت نظر آئے گی اس کی طرف بڑھیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ہمارا اپنا ایک طرز عمل ہے اور یہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کے بالکل برعکس, حقیقتا ہم اللہ کے بندے نہیں اپنے نفس کے غلام, اور یہ بھی لفظ وہ ہے جو قرآن میں استعمال کیا, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی آپ نے ان شخص کی حال پر غور کیا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے معبود کا درجہ دے دیا. معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے, اللہ کی بات نہیں مانتے, نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں, نفس کے تقاضوں کے بیدام غلام ہیں, ان کا معبود اللہ نہیں ہے, ان کی خواہش نفس ہی ان کا معبود, زبان سے جو مرضی کہتے تھے. اسی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ایک تقاضا بار بار ہر مسلمان سے کرتا ہے, تقویٰ, اتقوا اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تعین ہونا چاہیے. کتنی مرتبہ تقاضا ہے؟ 60 مرتبہ سے زیادہ تو تاکید ہے تقویٰ کی. اور خاص طور پر مسلمانوں کو خطاب کر کے مذہبی صورتوں میں 48 مرتبہ تقویٰ کی تاکید ہے, 48 times, جن میں سے صرف دو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان, ایمان لے آئے ہو, ٹھیک ہے, اللہ کو مانتے ہو, رسول کو مانتے ہو, آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, یہ کافی نہیں ہے, یہ تو پہلا قدم ہے. اب تقاضا کیا؟ اتقوا اللہ حق تقاته, اب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اتنا تقویٰ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے. خطاب کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے. سورہ حشر کی آیت بھی میں نے آپ کو سنائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, بلکہ اس آیت کی آپ دیکھیں گے ایک ہی آیت میں تقویٰ کی دو دفعہ تاکید. اہل ایمان, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے, یہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے, مجھ سے اور آپ سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص اس بات کا خیال رکھے, جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے, مستقبل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے, کیا کمائی کی, اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے, جو اصل مستقبل ہے, جو اصل فیوچر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر حکم آگے, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے. اب یہ بار بار جو مجھ سے اور آپ سے تقویٰ کا تقاضا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کوئی خاص قسم کا لباس پہن کر اور ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہے متقی شخص جو ہے اس کی ایک خاص وضع پتہ ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تو تقاضا کرتا ہے, اور اگر واقعی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوں تو ہمیں شدید اس بات کی جستجو ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس تقاضے کو کیسے پورا کیا جائے. پورا تو کرنا ہے مجھے, میں کیا کام کروں کہ ہم کہہ سکوں کہ ہاں پروردگار تیرے اس حکم پر میں نے عمل کیا. اتقوا اللہ, اگر 48 مرتبہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تقویٰ کا, تو وہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ ہے جو اصل میں اس وقت آج کا موضوع. اب تقویٰ کا عام طور پر جو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرو, یہ ترجمہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کے مفہوم کو پورے طور پر بیان نہیں کر رہا. اصل میں تقویٰ کا ایک لطف لغوی مفہوم ہے, لٹرل سینس, لیکن ایک دین کی اصطلاح بنی ہے تقویٰ. اتقوا اللہ, اس کا ایک اپنا ایک مفہوم ہے جو قرآن مجید نے اس کو استعمالات کے ذریعے اس کو معین کیا. جیسے صلات, اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہو, اس میں کئی مفاہیم آتے ہیں, آگ تاپنا, سینکنا, یہ بھی ہے, دعا بھی ہے, لیکن اب صلات کا ایک دین میں اس کا ایک اصطلاحی, ایک ٹرم کی حیثیت سے, اصطلاح کی حیثیت سے اس کا خاص مفہوم ہے, اور وہ نماز ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. تقویٰ کا جو لٹرل سینس ہے وہ ہے بچنا. عربی زبان, جیسے کہ آپ نے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو 25 سے زائد عرصہ یہاں پر خطاب جمعہ کے فرائض سر انجام دیتے رہے, وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے, اور جتنے الفاظ ہیں ان کا عام طور پر ایک سی حرفی مادہ ہوتا ہے, روٹ ہوتا ہے, اس روٹ کا اپنا خاص مفہوم ہے, پھر وہ مختلف اس کی شکلیں بنتی ہیں, اور وہ بھی ایک سسٹم کے تحت بنتی ہیں, مختلف ابواب میں اس کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر مفہوم کے اندر کچھ تغیر ہونا شروع ہوتا ہے, کوئی خاص جہت, کوئی ڈائمینشن وہ ایڈ ہونا شروع ہوتی ہے. تو تقویٰ کا لفظ عربی میں وقع یقین, واو قاف اور یا, اس کا روٹ ہے, سے حرفی روٹ, اور جب ثلاثی مجرد میں آتا ہے یہ, تو وقع یقین کا مطلب ہے بچانا. اسی معنی میں قرآن مجید میں آیا, وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, پروردگار نے, اللہ نے بچا لیا ان لوگوں کو, مسلمانوں کو, متقین کو, جہنم کے عذاب سے بچانا. اور اسی سے پہلے امر میں آیا, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, پروردگار بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے. یا وقیہم السیئات, فرشتوں کی دعا نقل ہوئی ہے قرآن مجید میں سورہ مومن میں, کہ پروردگار تیرے جو یہ مومن بنتے ہیں انہیں برائیوں سے, گناہوں سے محفوظ فرما, بچا دے. تو بچانا جو ہے یہ اصل میں مفہوم ہے اس کا. اور جب اتقا یتقی کی شکل میں آتا ہے باب سداسی مزید میں باب افتعال میں, تو خود بچنا کسی شے اتقوا اللہ, جو لٹرل سینس سے وہ تمہیں بچو, اللہ سے بچو. کیا معنی یہ میں آگے بیان کروں گا. چنانچہ قرآن میں اس کے لیے استعمالات ہیں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, بچو اس فتنے سے کہ جو جب آئے گا تو صرف ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, عذاب عام تو پوری پوری قوموں پر آتا ہے, اس سے بچو. وَاتَّقُوا, اسی طریقے سے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اچھا, اب جس سے بچتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی مضرت کا پہلو ہوتا ہے, کوئی نقصان کا پہلو ہوتا ہے جس سے آپ بچ رہے ہیں, اور اس سے ہی ایک لفظ ایک مفہوم اس میں ایڈ ہو جاتا ہے, خوف, ڈرو اس آگ سے. اب یہاں اگر ہم یہ ترجمہ کریں بچو اس آگ سے, تو ساتھ یہ مفہوم بھی ہے ڈرو اس آگ سے, عزت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ایک اور استعمال ہے قرآن کا اسی لفظ, ڈرو اس دن سے. اب یہاں پر لفظ جو ہے اس میں بچنے سے زیادہ ڈر کا مفہوم غالب آ گیا ہے, وہ دن جس دن تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی جناب میں, اس سے بچ تو نہیں سکتے آپ. اب یہاں وَاتَّقُوا کا مفہوم کیا ہے, اس دن کی جو عذاب ہے اس سے بچو, یعنی ڈرو اس دن کے عذاب سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, بچنے کے ساتھ ہی اب ڈرنے کا مفہوم بھی اس کے اندر اسود آ گیا. اسی اعتبار سے عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لیکن حقیقی مفہوم کیا ہوگا اگر اس کو کھولے. ڈرو کس معنی میں اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اس کے غضب سے ڈرو, ایسے کام نہ کرو کہ جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اب اس کے اندر اتقوا اللہ کے اندر اب مفہوم کیا ہوگا, ایسے تمام کاموں سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ کام جن سے اللہ کا عذاب ہم پر لازم آ جائے ان سے بچنا. تو اتقوا اللہ, اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کو ناراض کرنے سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو, یہ ہے جو پھر تقوی کا مفہوم اتقوا اللہ کا جو ہے وہ واضح ہو گیا. چنانچہ اس کو ڈیفائن کیا ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مفہوم آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام بھی سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ اتقوا اللہ کا پھر حقیقی سینس جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا میں یہ بات رکھی, وہ سمجھتے تھے کہ تقویٰ سے مراد کیا, لیکن اس کو ذرا ڈیفائن کیا جائے پراپر طریقے سے, تقویٰ کو ڈیفائن کیسے کریں. تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی آرا دی. ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ابی بن کعب, جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اقرؤہم ابی بن کعب, قرآن مجید کے سب سے زیادہ بڑے قاری عالم ابی بن کعب. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ ایک جنگل کا تصور کیجئے جس پہ جھاڑ جھنکاڑ ہیں, اس میں سے کسی شخص کو گزرنا, اس میں سے گزرتے ہوئے کیا کرے گا, خوف بھی ہے کانٹے نہ چبھ جائیں, جھاڑیوں میں کوئی جانور چھپانا ہو وہ حملہ نہ کر دے, وہ اپنے دامن کو سمیٹے گا, پھونک پھونک کر قدم رکھے گا, ایک ایک قدم رکھنے سے پہلے دیکھے گا کوئی خطرہ تو نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے, بچنا, خود بچنا. کس چیز سے بچ رہا ہے وہ, جو شخص اس دنیا میں, یہ دنیا بھی ایک راہ گزر ہے, اس سے گزرتے ہوئے ہر ہر قدم پر یہ دیکھے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ تو نہیں رہا, کہیں میرا دامن جو ہے وہ گناہوں کی کسی کانٹوں میں تو نہیں آلودہ ہو رہا, ان سے ان کے اندر تو نہیں الجھ رہا, کہیں معصیت کے کیچڑ میں تو نہیں میرے جو ہے وہ کپڑے خراب ہو رہے. معصیت سے, گناہوں سے, نافرمانی سے, اللہ کے حکم کو توڑنے سے, قدم قدم پر بچنا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ میرا کوئی عمل اللہ کو ناراض نہ کر دے, اس طرح کے عمل کا نام کرنا. اس لیے کہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر اس نے بتا بھی دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میری طرف سے اجازت ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان سے میں راضی ہوں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے غضب کو بھڑکانے کا موجب بنتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. اور اس نے تفصیلی ہدایت اور رہنمائی بھی ہمیں دے دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا پڑے گا, اور جو کام تم نے اللہ کی رضا کے خلاف کیے تھے ان کی شدید ترین سزا بھگتنی ہوگی. ایمان تو ہے نا ہمارا, ہم مانتے ہیں, اللہ دیکھ رہا, ایک دن حاضری بھی ہونی ہے, اس نے ساری ہدایت بھی ہمیں دے دی. تو جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو, وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ میرا قدم کہیں اللہ کی ناراضگی کا موجب تو نہیں بن رہا, میں یہ کام کرنے چلا ہوں اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں, میں فلاں تجارت کرنے لگا ہوں اس میں کہیں کوئی پہلو جو ہے وہ حرام کا تو نہیں شامل. سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا, کوئی بھی تجارت کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے یہ بات تو بعد میں ہوگی کہ اس میں منافع کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے, اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی, اللہ کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ نہیں دیا. سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا, میں سڑک پر چل رہا ہوں اور میری نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی ہیں, کن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے کن کو نہیں ہے, یہ تو قدم قدم پر مرحلہ آتا. تو تقویٰ اس طرز عمل کا نام ہے, اور چنانچہ تقویٰ کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے, وہ خدا خوفی, احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ساتھ ہی کہنا چاہیے یہ احساس بھی, کہ ہر عمل اور زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کا مجھے حساب دینا ہے اللہ کے یہاں. میری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا مگر اس کو لکھنے کے لیے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ کاتب کس بات کی کتابت کر رہے ہیں, جو کچھ تم نے کیا اس کی بھی اور جو زبان سے نکالا اس کی بھی, سب ریکارڈ. کس لیے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے؟ یہ اعمال نامہ تھمایا جائے گا, اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی, ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا, وزن اعمال ہوگا, اور اس کے حوالے سے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, وہ کل انسان کا فیوچر اس کا فیصلہ ہوگا, وہ ابدی زندگی. یہ ایسے ہی فائلیں نہیں تیار ہو رہی, اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر رہا, مقصد یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرا رب ہے, اور اس حیثیت سے مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے, اور پھر یہ کہ اس کا تو جو انجام ہونا ہے غلط کاموں کا وہ آخرت کا احساس رہے, یہ احساس جو ہے یہ تقویٰ کی ہوں. اسی لیے سورہ نازعات کے جو آخری حصے میں وہ آیت ہے وہ تقویٰ کو ڈیفائن کرتی ہے بڑی خوبصورتی سے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو شخص بھی ڈرتا رہا اس بات سے کہ اللہ کے حضور ایک دن اس کی عدالت میں پیشی ہونی ہے. دیکھیے اس کے اندر آخرت کے اندر یہ بات بھی آ گئی, اللہ پر بھی ایمان ہے آخرت پر بھی ایمان ہے, اور اسے معلوم ہے کہ عدالت خداوندی میں ایک دن پیشی ہے, میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے مجھے اس کے کہرے میں کھڑا ہونا ہوگا. اس دن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی, روکے رکھا. نفس کے اندر تو خواہش ابھرتی ہے, یہ تو ہے ہی بے لگام گھوڑا, اس کے بارے میں فرمایا سورہ یوسف میں, وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, نفس تو برا گناہ اور برائی ہی کی طرف لے جانے والا ہے, دھکیلنے والا ہے, اس کے اندر طغیانی ہے. اس بے لگام گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا کہ یہ کہیں حرام میں نہ منہ مارے اور اللہ کی منع کی ہوئی کسی شے کی طرف متوجہ نہ ہو, اس کے لیے آپ کو بہت چوکس ہونا پڑے. یہی وہ طرز عمل ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جسے عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ہر قدم پھونک کر رکھنا کہیں دامن گناہوں میں آلودہ نہ ہو جائے, کہیں اللہ کے کوئی حکم توڑ نہ بیٹھے. تو خواہشات نفس کو جس نے لگام دی, فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے, وہ ان کے لیے آخری ٹھکانہ ہوں. یہ ہے تقویٰ کا اصل مفہوم. چنانچہ اسی نسبت سے وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی سورہ آل عمران کی, جو تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے قرآن مجید کا کلائمیکس کہنا چاہیے, سب سے زیادہ تاکید اس میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تقویٰ ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی مناجات اللہ کے ساتھ ہوتی تھی ان میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, پروردگار ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کے حصول کا حق تھا, پروردگار ہم تیرا حق بندگی ادا نہیں کر سکے جیسا کہ تیری بندگی کا حق تھا. آدمی کتنا بھی کر لے اس کا حق ادا کر, گویا یہ تاکید کا آخری انداز ہے. تم تو ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ نا کہ میں نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرنا ہے, اس کے لیے پوری کوشش تو کرو. چنانچہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ گھبرائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کا حق تقویٰ ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو؟ کون, ممکن ہی نہیں. انہیں تو احساس تھا کہ یہ حکم اللہ کا آیا ہے ہمارے لیے, ہم سے بات کچھ ہوگی, اس آیت پر عمل کیسے کریں؟ تو سورۃ تغابن کی وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, تم پوری کوشش کرو اس میں اس کا حق ادا کرنے کی, باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق, اس کی وسعت کے مطابق, اس کی رحمت ہے. لیکن وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ تم نے اس معاملے میں ایفرٹ کتنی کی ہے, حق تقویٰ ادا کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر فرما برداری کی حالت میں, ایسا نہ ہو کہ تم کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو, نافرمانی کا معاملہ کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کا, اسی لمحے فرشتہ اجل آ جائے. یہ تقوی والی زندگی نہیں ہے, یہ موت تقوی والی یا اطاعت گزار اطاعت شعار والی موت نہیں ہے, یہ تو نافرمانی کی موت ہوگی, اثرناک موت ہوگی. اس بات کا تقاضا بھی یہ ہے, کیونکہ موت کا تو کسی کو معلوم نہیں, کسی لمحے آ سکتی ہے, ہر لمحے انسان چوکس رہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو, مبادہ جس لمحے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو وہی اس کا آخری لمحہ ثابت ہو, فرشتہ اجل آ جائے, کیا پتا. جس وقت ہم خاص طور پر سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں سفر میں, ایک لہجے کا پتہ نہیں ہوتا, کچھ معلوم نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے. آج تک تو ایکسیڈنٹل ڈیتھس کا معاملہ جو ہے اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, پہلے زمانے میں تو اتنی نہیں ہوئی, تو کب کس کی موت آ جائے اچانک نہیں معلوم. لہذا ہر لمحے اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, یہی حاصل تقویٰ. اس کی جو علماء نے تشریح کی ہے کہ اس آیت پر عمل کیسے ممکن ہے, اس کے لیے تین شرائط انہوں نے بیان کی, یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی رہنمائی ہے. سب سے پہلی بات, تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ہر حرام چیز سے, ہر گناہ سے باز آنا. جن چیزوں کو کہا گیا یہ حرام ہے ممنوع ہے ان کو کرنے سے گناہ ہوگا چھوڑ دے. ہجرت کے بھی جو لغوی مفہوم ہے کسی چیز کو ترک کر دینا, ہجرت دینی اصطلاح میں تو ہجرت وہ ہے نا کہ اللہ کی خاطر دین کی خاطر اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر اس کو ترک کر کے اور کہیں اللہ کے توکل پر کسی اور جگہ جا کے بسیرا کر لینا, ہجرت. لیکن اس کی اصل روح کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس شے کو, ہر اس عادت کو, ہر اس کام کو, فعل کو ترک کر دینا ہے جس جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. یہ تقویٰ کا پہلا تقاضا ہے, گناہ سے معاشرے سے بات کرنا. دوسرا, کل زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے باز آنا. اب اس کے اندر ایک ڈائمینشن اور ایڈ ہو گئی. ایک تو وہ چیزیں جن سے روک دیا گیا, یہ حرام ہے ممنوع ہے, اس سے باز آ گئے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے, یہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, والدین کے حقوق ادا کرو, حقوق و لباس کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارو, حقوق و لباس پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اب ان کے اندر بھی جب آپ نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تو نافرمانی پھر ہو گئی. لہذا جن سے روک دیا گیا ان سے رک جانا, جس کو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا, اس تقویٰ کے تقاضے میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں. اب پورا دین اسی کے اندر آ گیا. ہمارا دین ہے کیا؟ ہر اس چیز سے باز آ جاؤ جسے اللہ اور رسول نے روک دیا, اور ہر اس کام کو کرو جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا. یہی تو دین ہے, یہی بندگی ہے, یہی اطاعت, یہی تقویٰ ہے. تو گناہ سے باز آنا نمبر ایک, نمبر دو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا کسی بھی معاملے میں, اور نمبر تین اس کا تعلق اس روح تقویٰ سے ہے, اس بات کا احساس رہنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی. یہ تین چیزیں ہیں, اگر اس کا اہتمام کر لو گے تو پھر کہہ سکو گے کہ کسی حد تک پروردگار میں نے اپنی سی کوشش کی تھی حد سے تقویٰ ادا کرنے. اب اس ساری بات کا حاصل کیا نکلا؟ تقویٰ کا مفہوم, گویا تقویٰ کیا ہے؟ جس چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس ایمان حقیقی کا عمل اور رویے کے اندر اس کا اظہار تقویٰ ہے. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اب اللہ کی کوئی بات جو ہے ہم کام نہیں, اللہ کو ناراض کرنے کو ہم یہ رسک مول لے ہی نہیں سکتے. وہ رب ہے, وہ آقا, وہ مالک ہے, اس کے حضور پیشی ہوگی. لہٰذا ہر حکم سر آنکھوں پر, جسے روک دیا رک گئے, جسے کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہے. یہ ایمان کا ایک اعتبار سے منطقی نتیجہ بھی ہے. اگر ہم نے اسی خالق و مالک کو مانا ہے جو کل کائنات کا حاکم ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے, جس نے دنیا میں بھیجا ہمیں امتحان کے لیے, اگر اسی کو مانا ہے تو پھر اس امتحان کا بھی تقاضا یہ ہے. اس امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اب بندگی کا امتحان ہے, اطاعت کا امتحان ہے, تقویٰ کا امتحان ہے. لہذا اس رب کے کا ریگارڈ, اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے ہر حکم کو مانیں, جس سے روک دیا اس سے باز آ جائیں, نہیں تو پھر یہ قول و فعل میں تضاد ہے ہمارا. مانتے اللہ کو ہیں لیکن اس کی ماننے کو تیار نہیں, اور یہی وہ تضاد ہے جسے سورہ صف میں بیان کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ اور رسول پر ایمان کا دعویٰ ہے, عمل اس کے برعکس ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے وہ ایمان کا ایک منطقی نتیجہ ہے, اور یہ کام جب انسان کرنا شروع کرے وہ سمجھ جائے کہ جب میں اللہ کو مان لیا, ایمان لے آیا ہوں, اللہ کے ہر حکم کو مجھے ماننا ہے, اس کی ناراضگی سے, اس کے عذاب سے بچنے کے لیے سب طور کوشش کرنی ہے. جب یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے, گناہوں سے معصیت سے رکتا ہے, اس کے نتیجے میں ایمان میں اور پختگی بھی پیدا ہوتی. چنانچہ ایمان کے جو ٹاپ کا لیول ہے وہ ہے مرتبہ احسان. حدیث جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں, اس کے جو ذخیرے ہیں, ان میں اس کا ایک منفرد مقام ہے. ام السنہ اسے محدثین نے قرار دیا. دین کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ جڑ بنیاد کی حیثیت ہے. حدیث جبرائیل, اس پہ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں, من اسلام, اسلام کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی اسلام کی دین کی ایک اصطلاح بن گئی. اسلام کا لفظی مطلب ہے سلامتی دینا, لیکن الاسلام, جس اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اسلام کیا ہے؟ اب اس کی آپ نے ڈیفائن کیا. مل ایمان, ایمان کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا. مل احسان, احسان کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے بار بار, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے. احسان کا ایک تصور ہمارا ہے, اردو زبان میں بھی اس کا ایک خاص مفہوم ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, احسان کیا. لیکن احسان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہر کام کو عمدگی سے کرنا. احسان وضو کا لفظ نہیں ہے، اصل عربی کا ہے. عربی زبان میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بڑا ہمادیر ہے، اور اس کو آپ نے ڈیفائن کیا پھر مل احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ ایمان کا وہ لیول ہے، ہائیسٹ لیول، کہ گویا کہ تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اس کی غلامی اختیار کر رہے ہو، اس کے احکامات پر چل رہے ہو، اور ہر لمحہ تم یہ محسوس کرتے ہو کانک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ. ایمان کی وہ کیفیت، حق الیقین، عین الیقین، اتنا یقین جیسے اللہ ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کی معیت کا ہر وقت احساس کہ اللہ ہر وقت موجود ہے. ہوا ماں کو مئی نما کم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تو ایک علمی سی بات ہے، لیکن واقعی یہ احساس رکھنا کہ وہ موجود ہے. میں اکیلا ہوں تو اکیلا نہیں ہوں، اگر دو افراد ہیں تو تیسرا اللہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور یقیناً نہیں دیکھ سکتے، اور یہ احساس رکھنا کہ ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، کم سے کم یہ احساس ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. یہ اصل میں اسی تقویٰ کے نتیجے میں، اس طرز عمل کے نتیجے میں کہ جب انسان گناہوں سے رکتا ہے، معاشرے سے رکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آنے کا شعوری فیصلہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان بڑھتا بڑھتا درجہ احسان تک پہنچ جاتا ہے. اور اسی مقام کو قرآن مجید نے مقام ولایت کہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت تو بڑی معروف ہے، گیارہویں پارے میں ہے، تو کوئی شک نہیں، لیکن گیارہویں آیت نہیں ہے. اس کی ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن، وہ ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں. لیکن یہ ولی کیسے بن جاتا ہے؟ کوئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولایت کے اصل میں یہ ایمان کا بہت اونچا مقام ہے، اور حاصل کنہیں ہوتا ہے؟ جو ایمان لائیں اور پھر تقویٰ کی روش اختیار کریں. اس تقویٰ میں جب آگے سے آگے بڑھیں گے، ہر صاحب ایمان شخص پوٹینشلی مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے. ہر دن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ولی تمام اہل ایمان کا، یہ ولایت باہمی کا معاملہ ہے. ہر بندہ مومن اگر تقویٰ کی روش اختیار کرنا شروع کرے اور اللہ کا حق تقویٰ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو اس سفر کے نتیجے میں وہ مقام ولایت تک پہنچ. تو یہ ہے تقویٰ کی اہمیت، اس کے حوالے سے کچھ باتیں. ابھی تو بہت کچھ باقی تھا تقویٰ کے حوالے سے، میں ایک چیز کا اور ذکر کر کے آج بات ختم کروں گا کہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہم لوگ بڑے خوش گمان رہتے ہیں کہ بس کلمہ گو ہیں، کلمہ صحیح پڑھ بھی سکیں یا نہ پڑھ سکیں، اس کے تقاضوں کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کے عملی تقاضوں پر پورا اتریں یا نہ اتریں، بہرحال جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہمیں بچانے والے بھی بے شمار ہیں، لہذا متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تقویٰ کی تاکید تو بار بار کی گئی ہے، لیکن یہ خاص مخلوق ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے تو زندگی گزارنی ہے اپنی من پسند، اور چونکہ ہم مومن ہیں، نہ ہمارے ایمان پر کوئی جو ہے انگلی اٹھا سکتا ہے نہ اسلام پر، تو جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. ایک تصور یہ ہے جو، اور یہ وہی تصور ہے جو یہود کا تھا جس پر قرآن نے تنقید کی، اور ہمیں آئینہ دکھایا کہ کہیں تم بھی اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جانا. سیوب پر اڑانا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمارا ایک خاص مقام ہے. چنانچہ اسی نتیجے کے نتیجے میں کیا ہوا، ان کے اندر دنیا داری میں وہ پختہ ہوتے چلے گئے. کرپشن جو آج اس مسلمان قوم کا شعار ہے، کرپشن، کیا ضرورت ہے اصولوں پر عمل کرنے کی جب آخرت تو ہے ہی ہماری، حلال حرام کی تمیز کی کیا ضرورت ہے؟ فرائض ادا کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ سارے احکام اللہ کے اور رسول کے اور قرآن و سنت کی ساری تعلیمات بے معنی. ایک تصور ہمارا ہے, لیکن قرآن کو آپ پڑھیے, جنت میں کون جائے گا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یا تو قرآن میں ایمان کے ساتھ یا عمل صالح کا ذکر دیا گا, ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی جو پورا کرنے والے ہوں گے. پڑھ لیجیے پورا قرآن. یا پھر ایک لفظ آتا ہے متقین کے لیے ہے جنت, صرف اللہ کو ماننے والے نہیں, تقوی کی روش اختیار کرنے والے اس دنیا میں, ان کے لیے اعدت للمتقین, ان المتقین فی جنات و نہر, ان للمتقین مفازا, بیسیوں مقام, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات و عیون, وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, وہ جو آخرت کے میدان حشر کی سختیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کن کو بچا کر کامیابی تک پہنچائے گا جنت تک؟ الذین اتقوا, جنہوں نے دنیا میں تقوی کی روش اختیار کی ہوگی. جنت اور تقوی آپ اٹھا کر دیکھیے قرآن, لازم و ملزم. چنانچہ اہل جنت کا جو قول نقل کیا, اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر آپس میں بیٹھے ہوئے خوشگپیاں بھی کر رہے ہوں گے, ایک موقع پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تمہارا کیا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس جنت پہ پہنچا دیا؟ تو جواب جو ایک کامن جواب ہوگا اسے قرآن نے نقل کیا, انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم لوگ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی مصروفیات اور اس کے شب و روز کے مشاغل میں ہر کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے تھے اس دن کے حساب سے, اس دن کے خیال سے. یہی میں نے عرض کیا, یہی ہوئے تقویٰ ہے. ولیمن خوف مقام اور ربہ جنتان, جو ڈرتا رہا اللہ کے حضور اس عدالت کی پیشی سے, وہ آخرت کے محاسبے سے, یعنی جو ڈرے گا اور واقعی ڈر ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو روکے گا, وہ نان نفس عن الہوا, خواہشات نفس کو لگام دے گا, گناہوں سے بچے گا, معاشرے سے بچے گا, اللہ کی نافرمانی سے شعوری طور پر گریز کرے گا, اسی طرز عمل کا نام تقویٰ ہے. تو یہ وہ تقویٰ کا طرز عمل ہے, وہ کہیں گے کہ اس طرز عمل نے ہمیں جنت میں پہنچایا ہے, یہ اللہ کو ہماری اللہ پسند آئے. یہ نہ سمجھیے کہ تقویٰ جو ہے کسی نے کر لیا تو اضافی ملتی ہے, یہ تو جنت کے داخلے کی شرائط میں سے ہے عزب قرآن, اور جنت ہے ہی متقین کی. اس حوالے سے بہت سی باتیں اور بھی تھی لیکن اب ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کی دولت سے نوازے, اسی تقویٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان معاشرہ کرپشن کا گہوارہ ہے, خدا خوفی نہیں, آخرت کا احساس ہی نہیں, چنانچہ نہ حقوق اللہ کی پرواہ نہ حقوق العباد کی, ایک دوسرے کا حق تلف کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمات, جھوٹی قسمیں, جھوٹا قرآن اٹھانا, کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ وہ تقویٰ ہے, اگر اس پر ہم عمل کریں تو دنیا میں بھی, دنیا بھی جنت کا گہوارہ بن جائے, حقوق العباد میں بھی کبھی پیش رفت ہو سکے گی, ورنہ جب خدا خوفی اٹھ گئی تو کون سے حقوق العباد, کسی کی کیا پرواہ. یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور یہی اگر خدا خوفی ہوگی ہمارے سیاست دانوں میں تبھی گاڑی صحیح طور پر پٹڑی پر آگے بڑھے گی, اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ جو ہے ہمارے لیے ہمیں بحرانوں سے نجات دے سکے. لیکن راہ عمل یہی ہے, وہی ایمان کا لازمی تقاضا تقویٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس راہ عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ دعوانا الحمدللہ.